اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ منہ میں بدبو ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ جو ہے، انسان جب منہ میں استعمال کرتا ہے تو کبھی اس کا کچھ اثر گلے کے اندر بھی جاتا ہے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ گلے کے اندر بھی اس کا اثر جاتا ہے، تو اگر گلے کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ظاہر ہے پھر تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر انسان بہت احتیاط کرے، تھوڑا استعمال کرے، اور ویسے تھوڑا ہی کرنا چاہیے اس لیے کہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، تو جتنا کم استعمال ہو اچھا ہے، بس تھوڑے سے کام چل جائے، گزارا ہو جائے، تو اگر تھوڑا سا انسان روزے وقت اگر ایسی کوئی حالت ہو کہ احتیاط کی ضرورت ہے، تو بہت تھوڑا اگر استعمال کرتا ہے کہ صرف منہ میں اس کا ٹیسٹ آتا ہے، گلے میں یقیناً کچھ بھی نہیں جاتا، تب بھی مکروہ تو ہوگا، روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ ٹھیک ہے لیکن مکروہ ہوگا، اس وجہ سے کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز چکھنا، منہ میں ڈالنا، یہ خود مکروہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر انسان گلے میں نہیں ڈالا تو کم از کم چکھ رہا ہے، تو اس وجہ سے روزہ مکروہ تو ہو جائے گا لیکن فاسد نہیں ہوگا۔ جی، کہ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ویسے بھی عام دنوں میں بھی مسواک سے ضرورت پوری کی جاتی تھی، تو اگر مسواک کی انسان عادت کر لے اور اچھی طرح مسواک کر لے تو اس سے بھی وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، بدبو دور کرنے والا جو ہے۔ بلغم اگر آ جائے اور اس کو نگل لیں تو ٹھیک ہے، اس میں روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن بعض علماء کی رائے رہی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو یعنی انسان اگر احتیاط کر لے تو اچھا ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں روزہ فاسد نہیں ہوتا، نکل سکتے ہیں بلغم کو نکلنا چاہے تو، لیکن ہمارے وہ تو ظاہر ہے کہ مجبوری ہوتی ہے کبھی انسان کو نکلنے کی، ورنہ ہمارے حضرت محسوم مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہی چیزیں ناک سے نکلتی ہیں تو انسان کو گندی لگتی ہے، اس کو زور سے اندر کھینچتا ہے تو بلغم کی شکل میں ہوتا ہے تو اندر نکل لیتا ہے، تو کہتا ہے بس اس تصور سے کرو گے تو کبھی بلغم نکلنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن ظاہر ہے انسان نماز پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ مسجد کچی ہوتی تھی، تو اس بارے میں حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بلغم ڈال دے تو اس کو دفن بھی کر دے پھر، تاکہ وہ مٹی میں دب جائے اور ختم ہو جائے، اب تو وہ بھی نہیں کر سکتے، تو جہاں پر یہ نہ ہو تو دوسری صورت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اچھا کوئی چادر کا کنارہ وغیرہ ہو، اس میں ڈال کے انسان اس کو آپس میں رگڑ لے، پھر بعد میں دھو لے، لیکن چادر بھی نہیں اوڑھتے ہم، تو پھر وہ بھی نہیں رہی صورت ہمارے پاس۔ بہرحال اگر کوئی نکل لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، وہ تو نماز کی میں بات کر رہا تھا اگر مسجد میں ہو، لیکن روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ تراویح میں دو دو رکعت پڑھتے ہیں، گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں، اگر چار چار رکعت کر کے پڑھ لیں تو کیا حکم ہے؟ دو دو رکعت پڑھنا بہتر ہے، دو دو رکعت پڑھنا بہتر ہے، یہی طریقہ ہمیشہ سے متوارث رہا ہے، چلا آتا رہا ہے، تو اسی طریقے پر عمل کرنا بہتر ہے، لیکن اگر چار چار رکعت پڑھ لیں تب بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یعنی یہ تمام 20 رکعت جو ہیں، بلکہ کوئی 20 رکعتوں کو بھی ایک ساتھ پڑھ لے اور اخیر میں ایک سلام پھیر لے تب بھی نماز تو ہو جائے گی، درمیان میں سلام پھیرنا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، اچھا ہے کہ انسان دو دو رکعت کر کے پڑھ لے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا میں اس لیے سب کے سامنے کروں تاکہ لوگ دیکھ لیں، اور دیکھیں اس لیے کہ اور لوگ دیکھ کر عمل کریں، تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عمل اس لیے کرتا ہے کہ اچھا مقصد اس کا یہ ہے کہ اور لوگ دیکھ کر وہ بھی عمل کریں گے تو میرے اجر میں اضافہ ہو جائے گا، یہاں پر اب تقابل ہو جاتا ہے اس کا ریا سے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ تھوڑی باریک جگہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہر ایک کو اپنے بارے میں سمجھنا بسا اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یعنی اصول یہ ہے کہ مقصد اصل ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہاں پر یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا تو اور لوگ بھی ہیں وہ بھی کر لیں گے، نوافل ہیں ہم پڑھ لیں گے اور بھی لوگ تھوڑا ماحول بن جائے گا، تو اچھا اور بھی لوگ مجھے دیکھ کے کر لیں گے اور میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے دیکھنے سے مجھے تو کوئی نفع نہیں ہونے والا، بس اتنا ہے کہ ہاں میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا اور لوگ اعمال کر لیں گے. اگر واقعی اس نیت سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, یہ نیت اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دوسرے لوگ بھی عمل کر لیں. جس کو کہتے ہیں دوسروں میں عمل رائج کرنے کی نیت سے خود انسان مجمع میں عمل کرے, لیکن اس کے لیے انسان اپنا یہ امتحان لے لے کہ کیا تنہائی میں ہوگا تب بھی عمل کرے گا یا نہیں کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل اعمال زیادہ تر تنہائی میں ہوا کرتے تھے, کچھ اعمال جو ظاہر میں, رات کی نماز پوری گھر میں ہوا کرتی تھی اور رات کی عبادت طویل قیام اور پورے وہ سب رات میں گھر کے اندر ہی ہوا کرتا تھا, اور اخیری عشرے میں اعتکاف جو ہوتا تھا وہ بھی معتکف کے اندر ہوا کرتا تھا. ہاں صحابہ کو موقع مل جاتا تھا دیکھنے کا, لیکن عام مجمع میں نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے انسان اپنی تنہائی کی عبادتیں کثرت سے رکھنے کے بعد کچھ عبادتیں ظاہر بھی کر دے تاکہ لوگ اس پر دیکھ کر عمل کریں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بہرحال ریا میں داخل نہیں ہوگا, لیکن اپنی نیت کا انسان اچھی طرح دیکھ لے کہ کہیں یعنی ایسا نہ ہو کہ ظاہراً ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو یعنی ہمارے ثواب میں اضافہ ہو لیکن مقصد ریا ہو, کہیں ایسا نہ ہو جائے, اس کا خیال رکھ لیں. سوال یہ کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو تو اس کی مغفرت ہوتی ہے, عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے, کوئی دلیل ہے؟ اس بارے میں کوئی قوی روایت تو نہیں ہے, لیکن جیسے رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اور بعض ضعیف روایتوں میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے, انتقال کے بارے میں بھی روایتوں میں ذکر ملتا ہے. بہرحال مجموعہ روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی, یقیناً نہیں کہہ سکتے, مجموعہ روایات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان میں کسی کا انتقال ہو تو عذاب قبر سے وہ محفوظ ہوتا ہے, عذاب قبر سے وہ محفوظ ہوتا ہے. اسی طرح جمعہ کے دن کے بارے میں بھی اسی طرح آتا ہے, اگرچہ روایتیں وہ بہت قوی نہیں ہیں, لیکن چونکہ یہ تو فضیلت کی بات ہے, امید کی بات ہے, تو امید کے درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں. اور ظاہراً دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص رمضان کے بابرکت موقع پر جب جہنم کے دروازے بند ہیں, ایسے موقع پر اگر جا رہا ہے, رحمت کے کا مہینہ ہے اور ظاہر ہے روزے رکھتے ہوئے جا رہا ہوگا, تلاوت و تراویح کے ہوتے ہوئے ان اعمال کے ساتھ جا رہا ہوگا, تو اچھے موقع پر اچھے اعمال کے اچھی حالت میں جا رہا ہے, تو امیدیں تو بہت ہیں اس کے بارے میں, لیکن بہرحال کوئی یقینی نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی بدعمل ہے, رمضان ہے اور روزے نہیں رکھ رہا تھا اور پھر چلا جاتا ہے, فرائض ادا نہیں کر رہا تھا پھر چلا جاتا ہے, تو بعض علماء نے فرمایا کہ اگر ان روایتوں کو پھر بھی ہم مان لیں تو رمضان کے حد تک تو بہرحال اس کا حساب, اس کا عذاب قبر بند رہتا ہے, لیکن رمضان کے بعد پھر ہو سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کا عذاب قبر بند ہے, یہ نہیں ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. بہرحال امید کے درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں, اچھی امید رکھنی چاہیے, باقی ہر ایک کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. یقین جو چیز حدیث سے, صحیح حدیثوں سے صراحتاً ثابت نہ ہو تو اس کو ہم یقین کا درجہ نہ دیں, بس یہ ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ہے اور فضیلت جو وہاں عبادت کی ہے, حرم مسجد حرام کی فضیلت 100,000 ہے یا پورے حدود حرم کی فضیلت 100,000 ہے؟ مشہور سوال ہے, قدیم ظاہر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اصل میں جب قرآن میں بھی آتا ہے المسجد الحرام یا الحرم, تو اس سے کبھی خاص مسجد ہی کا علاقہ مراد ہوتا ہے اور عموماً پورا حرم مراد ہوتا ہے, عموماً پورا حرم مراد ہوتا ہے, حدود حرم جو کہلاتی ہیں, جو پورا مکہ مکرمہ ہے, جہاں کہتے ہیں تنعیم تک حدود حرم ہوتی ہے, مسجد عائشہ جو ہے تو پورا حدود حرم ہے, جس میں یہ مزدلفہ وغیرہ یہ سب داخل ہو جاتا ہے, منا وغیرہ یہ سب حدود حرم میں آ جاتے ہیں. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ پورے حدود حرم کے لیے یہی فضیلت ہے 100,000 والی, بعض کی رائے ہے کہ نہیں, صرف مسجد حرام کے اندر جو وہ نماز پڑھی جاتی ہے اس کی وہ فضیلت ہے. ظاہر ہے جب فضیلت کا معاملہ ہے تو ہم زیادہ والے کو لے لیں, امید کا ہی معاملہ ہے اور فضیلت والا معاملہ ہے, کوئی جائز ناجائز کا مسئلے کی بات نہیں ہے. تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے حدود حرم میں وہ فضیلت عبادتوں کے حاصل ہو جائے گی. کوئی شخص روزے کی حالت میں دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے ہوئے آنسو نکلے اور منہ میں چلے گئے, غلطی سے اگر منہ میں چلے جائے اور زبان میں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا تو وہ تو زبان کی حد تک ہے, لیکن اس کو انسان پھر باہر نکال دے، اگر نگل لیا اور گلے میں اثر گیا، اصل یعنی عام طور سے اتنا وہ تھوڑا ہوتا ہے، اگر ہوگا بھی تو اتنا تھوڑا ہوگا کہ شاید وہ منہ کے اندر ہی اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اگر اس کا اثر گلے میں محسوس ہوا تو گویا کہ قصداً ایک چیز اندر نگل رہا ہے جس کا اثر گلے میں جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ خراب ہوگا. لیکن یعنی ویسے مقدار ایک تو بہت کم ہوتی ہے اور انسان ظاہر ہے اس کو نگلنا چاہتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے بہت تھوڑی مقدار منہ کے اندر ہی ختم ہو گیا تو بس ختم، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں سوال تھا کہ عورت اپنے گھر میں کمرے کے اندر اعتکاف کرنا چاہے تو اس دوران اپنا کوئی بزنس کرنا چاہے آن لائن، تو اس بارے میں کیا حکم ہے، اور فون استعمال کرنے کا اس دوران کیا حکم ہے. عورت کے لیے اعتکاف کا یہ ہے کہ گھر میں اصل کے لحاظ سے ہونا ہی چاہیے کہ گھر میں ویسے کوئی نماز کی جگہ متعین ہونی چاہیے جہاں نماز پڑھی جائے، وہ گھر کی مسجد کہلائے گی، گھر کی نماز کی جگہ کہلائے گی، چاہے وہ کمرے کا کوئی بھی کمرہ ہو، جہاں انسان سوتا ہے وہی کمرہ ہو، یا بس یہ کہ وہ ہمیشہ نماز کی ایک جگہ ہو جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہو، کبھی یہاں پڑھ لی، کبھی وہاں پڑھ لی، کبھی ادھر پڑھ لی، اس کے بجائے ایک جگہ متعین ہو. گھر میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کمرہ مستقل اس کے لیے رکھ لیا جائے، ورنہ کوئی حرج نہیں جو کمرہ استعمال میں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہی حجرہ ہوا کرتا تھا، وہی نماز ہوا کرتی تھی، تو اس لیے چاہے یعنی جو بھی ہو لیکن ایک کمرہ ہو، ایک جگہ ہو جہاں پر عام طور پہ نماز پڑھی جائے، پھر جب اعتکاف کا موقع آئے تو وہیں پر اعتکاف کیا جائے. اب اس کمرے میں وہ بیڈ بھی رکھا ہوا ہے تو سو بھی سکتے ہیں، جو سونے کی جگہ ہے سو بھی سکتے ہیں، اعتکاف کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر اس کمرے میں پھر اگر اور کوئی آتا ہے، ہاں ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے وہ اس کے لحاظ سے کمرہ ہے، لیکن عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہے اس کے لحاظ سے اعتکاف کی جگہ بھی ہے. اب اعتکاف کے جو اصول ہیں ان کا خیال رکھنا ہوگا کہ بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے باہر نہیں نکلنا، لیکن اگر اعتکاف کے دوران وہاں پر بیٹھے بیٹھے اگر یعنی کمپیوٹر استعمال کیا جائے یا فون استعمال کیا جائے تو ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی نہیں کہ اس سے اعتکاف فاسد ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اعتکاف کے دوران ایسی چیزوں میں جو اعتکاف کا مقصد ہوتا ہے دنیا سے نکل کر انسان اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور وہاں بیٹھ کر اگر انسان تجارت وغیرہ کرتا ہے تو پورا مقصد اور پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اعتکاف اس کا فاسد نہیں ہوگا، اعتکاف ہو جائے گا. فون کا بھی یہی ہے، ضرورت ہے ٹھیک ہے، لغویات ہیں اور فضولیات ہیں، تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ مقصد سے دور لے جانے والی چیز ہوگی اتنا زیادہ انسان کے فائدے میں کمی آ جائے گی. باقی اعتکاف ایک الگ چیز ہے، اور یعنی یہ کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال کرنا اس کے ساتھ وہ ایک الگ، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اگر وہ ضرورت ہے، فائدے کی چیز ہے، دینی لحاظ سے فائدہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر لغو ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انسان کے لیے مضر ہے. اور اگر یعنی ٹھیک ہے مباح ہے اور تجارت وغیرہ ہے تو اعتکاف کے مقصد جو پورا فائدہ ہے وہ پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف سے ہی ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.